أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ بات چل رہی تھی کہ احکامات کی تفصیل اور اس میں سب سے پہلا حکم جو تھا وہ جان کے متعلق تھا, قصاص. پھر مالی امور کے متعلق کچھ احکامات آئے اور پھر اس رکوع کے اختتام پر بھی ابھی آپ پڑھیں گے اس کا تعلق بھی مال کے متعلق. درمیان میں روزے کا ذکر آیا. روزہ اسلام کا وہ حکم ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے, تربیت سے ہے. اور یہ بات سمجھائی, جب تربیت ہو جائے گی تو پھر احکامات کی تعمیر آسان ہو جائے گی, پھر قتل و غارت بھی نہیں ہوگی اور پھر ہنس و حوث اپنے حدود سے بھی نہیں نکلے گی. تو جب مالی امور کے معاملے میں اور جسمانی زندگی کے سلسلے میں عبادات کا سلسلہ بھی رہتا ہے تو پھر ان چیزوں کے اندر انصاف کے دائرے میں آدمی رہتا ہے اور اپنے نفس سے آدمی قابو پا لیتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے. تو درمیان میں مالی امور کے سلسلے میں جو قوانین آئے, درمیان میں اس عبادت کا خاص طور پہ ذکر فرمایا جس کا تعلق تربیت سے ہے. تو فرمایا ایمان والوں کتب علیکم الصیام, یہ صیام کا جو لفظ ہے یہ جمع بھی ہے صوم کی اور یہ صیام مصدر بھی ہے جس سے جملے کلام نکلا کرتے ہیں, الفاظ نکلا کرتے ہیں, سیرے نکلا کرتے ہیں. تو یہ مصدر بھی ہے صیام روزہ رکھنا اور صیام روزے رکھنا. تو یہ صیام کا لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جمع بھی استعمال ہوتا ہے اور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایمان والوں سے کہا کتب علیکم الصیام, یہاں جمع کا ترجمہ کیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. اور کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے, آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, سب پر, سب کی دینداری میں روزے ضروری تھے. ہاں, روزوں کی مقدار کتنی تھی, اس کی کیفیات کیا تھی, اس کے شرائط اور آداب کیا تھے, وہ ہر شریعت کے مختلف تھے. لیکن روزے تمام شریعتوں کے اندر تھے. مقدار کیا ہے, انداز کیا ہے, شرائط کیا ہے, آداب کیا ہے, وہ ہر دور میں مختلف رہے ہیں. لیکن روزے ضروری تھے اور پہلی شریعتوں کے اندر بھی یہ تربیت کا نسخہ رہا ہے, اس سے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور طبیعت میں جس میں کہیں کہ اصلاح آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, یعنی تمہارے اندر یہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر روحانی قوت آ جائے کہ تم احتیاط کرنے لگو. یہ کیسے ہوتا ہے, ظاہر ہے جب آدمی خلوت میں ہے اور تنہائی میں ہے اور پیاس کی شدت ہے اور بھوک بڑے زور سے لگی ہوئی ہے اور وہاں یہ کہتے ہیں اللہ نے منع کیا, اللہ نے منع کیا, اس لیے وہ پانی نہیں پیتا. حالانکہ نہ قانون کی رسائی ہے اور نہ کسی انسان کی نظر کی وہاں پہنچ ہے, لیکن کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اس لیے ٹھنڈے پانی سے رک جاتا ہے, کھانا کھانے سے رک جاتا ہے, اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے دور رہتا ہے. اللہ نے منع کیا ہے. تو اگر یہ چیزیں رمضان کے مہینے میں یہ نسخہ استعمال کیا جائے احتیاط کے ساتھ کہ بد پرہیزی نہ ہو, کہ آدمی ان چیزوں سے رک رہا ہو اور بد نظری سے نہ رک رہا ہو, غیبت سے نہ رک رہا ہو, بد کلامی اور بد زبانی سے نہ رک رہا ہو, بد اخلاقی اور جسے کہیں کہ اور دیگر احکام میں کوتاہیوں سے نہ رک رہا ہو, تو بد پرہیزی کے ساتھ یہ نسخہ اپنی تاثیر نہیں دکھاتا. یہ نسخہ اسی وقت اپنا اثر دکھاتا ہے اور اس سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور اتنی قوت پا لیتا ہے آدمی کہ آدمی اپنے نفس پہ قابو پر پانے لگتا ہے, اپنے نفس پہ جسے کہیں کہ اسے کنٹرول ہونے لگتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نسخے کے ساتھ بد پرہیزی نہ ہو رمضان کے اندر, پھر آدمی میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر اور بقیہ سالوں کے اندر بھی اسے خیال ہے. اللہ نے اسے منع کیا, اللہ نے اسے روکا ہے. حالانکہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا اور قانون کی رسائی بھی وہاں نہیں, لیکن چونکہ اس کی تربیت ہوئی ہے, اس کی روحانیت مضبوط ہوئی ہے اور اس کو ایک تجربے گاہ سے اسے گزارا گیا ہے اور اس کی ایک ٹریننگ ہوئی ہے, تو اس ٹریننگ کا اور اس تجربہ گاہ کا اور تربیت گاہ کا اثر یہ ہے کہ اب یہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو قابو پا لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان سلامت گزر گیا اس کے 11 مہینے بھی سلامتی سے گزر جائیں گے. کہ اس جسم کی اچھے انداز سے تربیت ہو گئی اور اس کی اچھی ٹریننگ ہو گئی. لیکن ظاہر ہے اس کیا کہ آپ کہتے ہیں ہم تو رمضان کا آخری رات کی بات ہوتی ہے, بس چاند رات آنے کی بات ہے سارا رمضان فکر ہو جاتا ہے. اس چاند رات کے اندر بھی ہم سارا پورا کر لیتے ہیں اور عید کی پہلی فجر کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ وہی ہوتی ہے, ہم نے نسخہ استعمال کیا لیکن بد پرہیزی کے ساتھ کی, اس کے ساتھ پرہیز نہیں کی, اس لیے اس نسخے کا اثر نہیں ہوا. ورنہ اللہ کریم تو کہتے ہیں اس نسخے کا اثر ہے, اس سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو قابو کرنے لگتا ہے, بشرط یہ کہ نسخہ پرہیز کے ساتھ استعمال کیا جائے. تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودا ایصوموا ایاما معدودا, چند دن تم روزے رکھ لو, چند دن تم روزے رکھ لو. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ الصیام ایاما معدودا, یہ اس مزدر سے تعلق رکھتا ہے جو پیچھے گزرا ہے کہ بس چند دن کے روزے رکھ لیں. یہ ہم ترجمہ کریں گے پھر, چند دن کے روزے رکھ لیں. اور دوسرا ہم نے ترجمہ کیا صوموا ایاما معدودا, چند دن تک روزے رکھ لو. تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہاں صومو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو الصیام سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں, گنتی کے چند دن کے روزے رکھنا. یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے الصیام کے لحاظ سے, گنتی کے چند دن کے روزے رکھنا. اب ترجمہ وہی الصیام سے تعلق ہے جو پیچھے گزرا ہے, گنتی کے چند دن کے روزے رکھنے ہیں. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر. پھر بھی اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہو, بیمار ایسا بیمار ہو جسے روزے رکھنے میں بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہو, جس کی بیماری میں بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, یہ نہیں کہ سر میں درد ہے روزے کی چھوٹی, بیمار تو وہ بھی ہے, یہ نہیں کہ ذرا سی کھانسی ہو گئی چلو میاں روزے کی چھٹی, ایسا مرض ہو جس سے روزے سے مرض میں اضافہ کا اندیشہ ہو اور مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو, تو ایسا مرض مراد ہے. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر, یا سفر میں ہو, اور سفر سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہری ٹاؤن جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ لو. سفر سے مراد بھی ایک خاص مقدار ہے, ٹھیک ہے نا. اور پہلے اس کی مقدار ہوتی تھی 3 دن کی مسافت, اور آج اس کی مسافت طے ہو چکی ہے 48 میل, ٹھیک ہے نا. اگر آپ 48 میل کا سفر کر رہے ہیں, آپ کہیں گے تو بیری ٹاؤن بھی 48 میل, نہیں کراچی سے باہر کیا 48 میل, ٹھیک ہے نا. کراچی سے جو کونا ہے, جو جہاں کراچی کی حدود ختم ہوتی ہے, اس سے آگے 48 میل کا حساب ہے. اور اس لحاظ سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ روزہ جسے کہیں کہ قضا کر سکتے ہیں, اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو یہ آسانیاں ہیں, یہ آسانیاں ہیں. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اس میں ایک بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اگر دوسرے دن اسے ملے ہی نہیں, سفر میں روزے نہ رکھ سکا, مرض کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا, اور اس کے بعد زندہ ہی 5 دن رہا, بیماری کی وجہ سے روزے 15 دن کے رہ گئے, تو 10 دن کے روزے اس پہ لازم ہی نہیں. 10 دن کے روزے اس پہ لازم ہی نہیں. ہاں زندہ رہا تب اس پہ 15 دن کے روزے. فعدتم من ایام اخر, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی اسے مہلت مل جائے صحت کی حالت میں, اور اتنی اسے مہلت مل جائے اقامت کی شکل میں, تب اس کے لیے روزے ادا کرنے ہوں گے. اور اگر دن ملے لیکن روزے نہ رکھے تو پھر اس کا مر گیا, فدیہ دینا پڑے گا, پھر فدیہ دینا پڑے گا. فعدتم من ایام اخر, اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کرے. ابتدا تھی اور لوگوں کے اندر روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی, معمول نہیں تھا, تو تدریجاً روزے کے متعلق احکامات آتے چلے گئے اور ترمیم ہوتی چلی گئی. ابتدا یہ تھا کہ روزہ رکھ لو نہیں, اور پھر آیا کہ روزہ ایک آدمی رکھ سکتا ہے لیکن پھر نہیں رکھتا, عادت جو نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں, ایک مسکین کا کھانا کھلا دے, یہ اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے. لیکن پھر اگلی ایک آیت آ گئی, اگلی آیت آ گئی, اور اس میں یہ بتایا کہ اگر تم روزہ رمضان کا مہینہ پاؤ تو پھر تمہیں روزے رکھنے ہوں گے. اب طاقت ہے اور رمضان کا مہینہ آیا, اب فدیہ سے کام نہیں چلے گا, اب فدیہ سے کام نہیں چلے گا. فدیہ کا کام اس تک کا چلے گا کہ ایسا بوڑھا ہے جسے صحت کی امید نہیں, یا ایسا بیمار ہے جسے صحت کی امید نہیں, تو ایسا آدمی روزے کے رمضان میں فدیہ دے دے اور اچل سر. بوڑھا ایسا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن ظاہر جوان تو نہیں ہو سکتا نا, کوئی امید نہیں ہے اس کی, وہ فدیہ دے دے. بیمار ایسا ہے کہ صحت کی امید نہیں, وہ فدیہ دے دے. تو اب یہ آیت ان کے متعلق ہے, البتہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے پھر روزہ رکھنا اب ضروری ہو جائے گا. اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اس مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں, تو اس کے علاوہ اچھا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں دیتا ہے. یوں صورت میں تھا مناس کے, یہ پہلے, لیکن اگلی بار وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھ میں سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم سمجھ ہو تو ظاہری بات ہے روزہ رکھنے میں زیادہ ثواب ہے, روزے رکھو. اب وہ کہا کہ ایام معدودات, چند دن کے روزے, اب وہ چند دن کتنے ہیں, تو بتا دیا کہ وہ رمضان کا مہینہ, وہ رمضان کا مہینہ. اب جتنا رمضان کے مہینے کے دن ہوں گے اتنے تمہارے وہ چند دن شامل ہو جائیں. اچھا رمضان کی کیا خصوصیت ہے کہ رمضان میں روزے فرض ہیں؟ فرمایا رمضان کی بڑی شان ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس میں اپنا قرآن اتارا, اس میں اپنا قرآن اتارا. تو وہ چند دن کتنے ہیں, تو بتایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور رمضان کی خصوصیت کیا ہے تو بتایا کہ اس کے اندر اللہ کا قرآن اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل کی گئیں, تورات انجیل زبور. فرق یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور یہ پیغمبروں کے پاس ایک دفعہ میں ہاتھوں میں پہنچ گئے, اور قرآن مجید ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ رات میں اترا, رمضان میں اترا, لیکن سارا کا سارا ایک دفعہ میں آسمان دنیا پہ آیا, اور پھر دنیا میں آنے کے لیے 23 سال لگے. دنیا میں آتے آتے پھر 23 سال لگے. تو دیگر کتابوں کی طرح یہ بھی رمضان میں اترا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ دیگر کتابیں یک بارگی پیغمبروں کے ہاتھوں میں آ گئیں, لیکن یہ قرآن یک بارگی تو آسمانی دنیا پہ نازل ہوا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا رہا. تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے, اور اسی فضیلت کی وجہ سے رمضان کے روزے بھی رمضان میں فرض ہیں. رمضان کے مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو اس صحیح راستہ اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے. فرقان بھی ہے, خدا بھی ہے, ہدایت کا راستہ بھی بتاتی ہے, اور قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے اصول اور ضابطے بھی دیتی ہے. قرآن کی شکل یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ایسی ہے. اب یہ آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے. اب وہ طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ اب اس میں عمل نہیں ہو. پھر خیال آیا کہ اس آیت کے مطابق تو اس کا مطلب یہ کہ مریض بھی روزہ رکھے گا اور مسافر بھی روزہ رکھے گا. تو پھر آگے مریض کا ذکر آ گیا, اور پھر مراد مسافر کا ذکر آ گیا. نہیں, مسافر نہیں بھائی, نہیں مریض نہیں بھائی, ٹھیک ہے. اس کا ذکر پھر دوبارہ اس لیے ذکر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, لہٰذا تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روکے روزہ رکھے. ومن کان منکم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب وہ طاقتور آدمی کے لیے اور صحت مند آدمی کے لیے فدیہ دینا کافی نہیں ہے. البتہ فدیہ کا حکم اب بھی باقی ہے, ایسے بوڑھے کے لیے جس کی صحت کی کوئی امید نہ ہو, ایسے بیمار کے لیے جس کی صحت کی کوئی امید نہ ہو. رمضان کا مہینہ وہ پاتا ہے اور یہ فدیہ ادا کر دے گا تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ احکامات بھی دیتے ہیں اور ان احکامات میں سہولت بھی دیتے ہیں. اگر صرف اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے بس, مر رہا ہو, بوڑھا ہو, بیمار ہو, مشکل ہو جاتا ہے, سہولت بھی. نماز کا حکم دیتے آپ کہتے میاں کچھ بھی ہے نماز پڑھنی ہے وضو کر کے بس, ٹھیک ہے نا. سہولت بھی دے دی میاں, نہیں پڑھ سکتے نا کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لو, نہیں پانی استعمال کر لو کوئی بات نہیں تیمم کر لو, ٹھیک ہے نا. تو احکامات بھی دیے لیکن ساتھ سارے احکامات میں سہولت بھی دی, آسانیاں بھی دی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا. الدین و یسر, دین بہت آسان, دین بہت آسان, لیکن ظاہر ہے دین آسان ہے تو اس کی بھی کوئی حدود تو ہوگی نا, ورنہ اگر ہر آدمی دین کے اندر آسانی اپنے انداز سے تلاش کرنے لگ جائے تو دین کا ایک ملغوبہ بن جائے گا, تماشا بن جائے گا. تو آسانی ہے لیکن اس آسانی کے لیے بھی شریعت نے حدود بتائے ہیں, ورنہ بھی آگے دین میں آسانی ہونی چاہیے بس, ٹھیک ہے نا. فجر جو ہے نا میں 8 بجے پڑھوں گا, آسانی ہے دین میں, کیا دین خراب کرنی ہے, 8 بجے پڑھ لوں گا میں, دین میں آسانی ہے بس, ٹھیک ہے نا. سویرے سویرے سخت سردی ہوتی ہے, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, ہاں 10-11 بجے پانی ذرا ٹینکیوں میں نارمل ہو جاتا ہے تو میں 10-11 بجے, آسانی ہے نا دین میں یار, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہر آدمی اپنے انداز سے دین میں آسانی تلاش کرے گا تو دین تماشا بن جائے گا. دین میں آسانی ضرور ہے لیکن اس کی بھی حدود ہے, اس کی بھی قواعد ہیں, ضابطے ہیں کچھ, ورنہ تو ہر آدمی کا اپنا انداز سے دین میں آسانی تلاش کرنے لگے دین تو تماشا بن جائے گا اور اس کی نئی سے نئی شکل بن جائے گی. اس لیے کہ ہر آدمی کے یہاں آسانی کا معیار الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بولے گا میں کون فجر میں اٹھے, ایسے کہتے ہیں عشاء اچھی پڑ گئی, آسانی نا دین میں یار, تو اتنا مشکل کر. اور اس سے بھی آسان طریقہ ہے, پانچ وقت کون مسجد میں جائے, اکٹھی ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں گے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں ایک نماز کی بات کر رہا ہوں, ایسی دیگر احکامات کے اندر بھی احکامات بھی اللہ نے دیے اور سہولیات اور شریعت نے آسانیاں بھی بتائی ہیں, لیکن بہرحال ان آسانیوں کے لیے بھی حدود مقرر کی ہیں, اور ان حدود سے کوئی آدمی تجاوز کرے گا تو وہ دین نہیں ہوگا, وہ بے دینی ہوگا, وہ بے دینی ہوگا. تو آج دنیا میں ایک بہت بڑا رواج چلا ہوا ہے آسانیاں ہونی چاہیے کہ دین میں, ٹھیک ہے, اور ان آسانیوں میں وہ اپنے نفس کو امام بناتا ہے اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور شریعت کو اس کے علم, اس کا علم اس کی خواہشات کا تابع ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اپنے خواہشات کو علم الہی کے تابع کرے, وہ اپنے خواہشات کو امام بناتا ہے اور علم کو اس کا تابع بناتا ہے. کہ جیسے طبیعت چاہ رہی ہے نا, علم کو اس نے ڈھال لو, بھی اس مسئلے کو اس طریقے ڈھال لو, یہ گمراہی. تو آسانی ہے, تو میں نے کہا کہ الدین یسر, دین آسان ہے, تو بس اوقات لوگ اس کو بہت غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں, دین آسان ہے اس کا, جیسے اس لفظ کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں, لا اکراہ فی دین, یا دین میں سختی نہیں ہے, ٹھیک ہے دین میں سختی نہیں, اس کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے. دین میں سختی, لا اکراہ فی دین کا مطلب یہ کسی گردن پہ آپ تلوار رکھ کے یہ نہ کہ آپ مسلمان ہو جاؤ, تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بچے پہ نماز فرض ہے اور آپ اسے کہیں نماز نہ پڑھو, نماز کی تلقین کرو, اس پہ تنبیہ کرو, اسے سزا دو, وہ تو حکم ہے. آپ کے لیے دین میں سختی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چوری کرنے دو, اس کو چوری کرنے دو, سختی تھوڑی دین میں, ٹھیک ہے, ہماری بھی چوری کرے گا پھر کہیں سختی کا دل کرے گا. تو شریعت نے حدود بتائے ہیں, قوانین بتائے ہیں, ضابطے بتائے ہیں, پھر اس کی آسانیاں بتائی ہیں, اس کے خود جسے کہیں کہ شرائط اور آداب بتائے ہیں, تو ان الفاظ کا استعمال بس اوقات غلط چل پڑتا ہے. تو الدین یسر, اور اللہ کریم بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کو آسان کر دیا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکبر اللہ علی ما ہداکم, اور اللہ تمہیں ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, اور تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ نے تمہاری جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو, یعنی اللہ کی بڑائی کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اور بہرحال یہاں یہ فرمایا ولتکبر اللہ, اشارہ ہے عید, عید الفطر کی نماز, اور کیونکہ اس میں تکبیریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جب روزے مکمل ہوتے ہیں تو پھر تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے, بہرحال اللہ کی بڑائی کرو اور اللہ سے شکر بجا لاؤ. اور عید الفطر کی نماز شکرانے کی نماز کہلاتی ہے, دو رکعت شکرانہ کہ اللہ رب العزت نے اتنا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور ایسی عظیم شان عبادت نصیب فرما دی, اور پھر بندہ عبادت کی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اچھا کھاتا بھی ہے اس دن, اور اچھا پہنتا بھی ہے, اور اچھا پیتا بھی ہے, اور جسمانی راحت اور مزے بھی لیتا ہے, لیکن عبادت کی شکل میں اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہے. اس عبادت کے بعد یوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو یہی اسلام کا حسن ہے کہ اس کی خوشی بھی عبادت کے رنگ میں ہوتی ہے, اور اس کی لذت اور مزہ بھی اللہ کی بندگی کی شکل میں ہوتی ہے, کہ جسمانی اور اسے کہیں کہ لذت بھی حاصل ہو اور اللہ کی بندگی بھی اس خوشی کے اندر ہو, وہی مسلمان کی حقیقی خوشی ہوتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, تو ابتدائی دور تھا, اللہ کی معرفت چل رہی تھی, اللہ کا تعارف کی باتیں ہو رہی ہوتی، ایک بعض لوگ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ دور ہے یا قریب ہے، دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا پکاریں گے، تو قرآن کی آیت آ گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ تو اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، جب کوئی پکارتا ہے اللہ کو اللہ پکار سکتا ہے، اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پکار سکتا ہے۔ آپ کے یہاں کوئی آدمی درخواست دینے کے لیے آئے اور ایک تو یہ کہ صاحب درخواست دیں لے جاؤ، دوسرا یہ کہ درخواست لے لے، اب دینے والا مطمئن ہو جاتا ہے درخواست لے لے اس کا مطلب قبول ہو گیا، اب وہ آرڈر کے لیے جیسے مناسب سمجھے گا وہ لکھ دے گا۔ تو اللہ نے پہلی ضرورت تو اشتہار نہیں کرتا کہ درخواست قبول لے ہی لے وہاں پہ ایسے لٹا ایسے لٹا۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے، جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ سنتا ضرور، یعنی کیا درخواست لے لیتا ہے، اب جب درخواست لے لیتا ہے تو دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت مانگنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت مانگنا، تو بھائی اللہ رب العزت جب رحمت دیں گے نا تو بندے کی مصلحت کا خیال ضرور کریں، بندے کی مصلحت کا خیال ضرور کریں۔ ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ بس اوقات زندگی میں کسی چیز میں مصلحت سمجھتے ہیں، بعد میں زندگی میں اس سے ہمارا نقصان تھا، کسی چیز میں ہم اپنا فائدہ سمجھتے ہیں بعد میں نقصان کبھی آیا اس میں نقصان ہی ہو گیا۔ تو ہم تو اپنی مصلحت نہیں جان سکتے، اللہ کریم تو ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے اور مستقبل کی مصلحت بھی جانتے ہیں، آئندہ بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب بندے اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی درخواست قبول کر لیتے ہیں رحمت کی، البتہ دیتے اپنی مصلحت کا لحاظ کرتے، اپنے علم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں مصلحت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت مسکین رکھتے ہیں، فقیر رکھتے ہیں، محتاج رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرمانے کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ مصلحت اسی میں ہے، ذرا سا اس کے کپڑے اچھے پہنا دیے، جوتے اچھے پہنا دیے، یہ آپے سے باہر چلا جائے گا اور بس اوقات ایمان بھی دے بیٹھے گا، ایمان بھی چلا جائے گا، اس کی مصلحت یہ ہے کہ یہ مانگتا ہی رہے مسکین ہی رہے۔ اور دوسرا آدمی کو اللہ نے طبیعت ایسی بنائی ہے کچھ کھاتا پی رہتا رہے تو اس کو عبادت کے اندر بھی بڑا مزہ آتا ہے، بڑا بزرگ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کی مصلحت اسی ہے، اگر اس کو فقیر کر دیا نا بالکل تو یہ ہاتھ ہی چلا جائے گا، ایمان بھی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مصلحت تو اللہ جانتے ہیں، مصلحت تو اللہ جانتے ہیں، البتہ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم مانگنے میں کوتاہی نہ کیا کریں، مانگنے میں کوتاہی نہ کیا کریں، دعا کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں، اور اس یقین سے کریں کہ دعا اور فریاد ضرور قبول ہوگی۔ ہاں اللہ اپنی مصلحت کے ساتھ عطا فرما دیں گے کہ اس وقت اس عمر میں اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے لیے کیا بہتر ہوگا، اور آئندہ مستقبل میں اس کے لیے کیا بہتر ہوگا، اور کتنا بہتر ہوگا، اور کیسا بہتر ہوگا، وہ اللہ اپنی مصلحت سے عطا فرما دیں گے۔ مانگنے میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ رب العزت تمہاری پکار ضرور سنتے، دعائیں کرتے رہنا۔ اس لیے عمر فرمایا کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی، بس مجھے تو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ بس دعا ضرور کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی دعا کی توفیق ہو گئی سمجھ لے اس کی دعا کی قبولیت بھی ہو گئی، مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کا اہتمام رہتا ہے کہ بس میرا یہ دعا کے اہتمام کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے دعا کر لی نا، ٹھیک ہے، جسے دعا کی توفیق ہو گئی اس کی دعا قبول بھی ہو۔ تو ہم مانگنے میں بخل سے کام نہ لیں اور مانگنے میں کوتاہی نہ کریں، ہاں، اور اللہ رب العزت ہماری مصلحتوں سے ہماری ذات سے بھی زیادہ واقف ہیں اور زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو وہ اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت اور شفقت سے ہماری مسلط کے لحاظ سے ہمارا مانگا عطا فرمائیں گے کہ آج بہتر ہے یا کل بہتر ہے، یہی بہتر ہے یا اس سے بہتر کوئی اور چیز ہے، وہ بہتر ہے، وہ اپنی مسلط سے فیصلہ فرمائیں گے. تو یہ ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطی کہ بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. جب یہ کہنے لگ جائے نا پھر اس کے لیے دعا کو دروازے بند ہو جاتے. یہ نہ کہیں گے، یہ نہ کہیں گے میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اور اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ دعا میں اصل جو ہے وہ آہستہ دعا کرنا. کبھی کبھی اللہ کے نبی نے اجتماع میں، بڑا اجتماع ہے وہاں، آپ نے بالفاظ بلند دعا کروائی ہے، ورنہ دعا میں اصل ہے صرف آہستہ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو چپکے چپکے سے اور عاجزی کے ساتھ. دعا میں اثر نہیں ہے، اور خاص طور پہ فرض نماز کے بعد تو اہتمام ہوتا ہے کہ آہستہ آواز ہو، اور وہ دعا کے قبولیت کی بھی زیادہ قریب ہے. اور بس اوقات بعض آدمیوں کے ایک دو رکعتیں رہ جاتی ہیں، ان کی نماز میں خلل بھی نہیں ہوتا، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام اپنی دعا مکمل کر لے اور پیچھے والے نے اپنی دعا کوئی لمبی کرنی ہے تو اس کے بعد بھی گنجائش ہو کہ وہ اپنی دعا مانگتا رہے، وہ امام کا اس میں پابند نہ ہو، تو اس میں بھی اصل چیز ایسا ہی ہے. ہاں اللہ کے نبی نے یہ ضرور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا قبولیت کی زیادہ قریب ہے. کچھ خاص اوقات ہیں جس میں دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں، ان میں فرض نماز بھی ہے، ہاں لیکن اس میں بھی اصل راز اسی میں آہستہ ہو کہ پیچھے نمازیوں کے اندر بھی تکلیف نہ ہو، اور خود یہ قبولیت کی بھی زیادہ قریب ہے، اور پیچھے والے اس کے پابند بھی نہیں ہیں کہ امام نے دعا مکمل کر لی تو ضروری ہے کہ وہ دعا مکمل کر لے. اگر اپنی دعا وہ کر رہا ہے، لمبی کر رہا ہے، اسے گنجائش ہے. ایسا نہیں رکوع میں امام گیا تو اس کو بھی جانا پڑتا ہے، سجدے میں گیا تو اس کو بھی جانا پڑتا ہے، دعا میں بھی ایسا ہے کہ جیسے امام نے ہاتھ چہرے پہ پھیرا تو اس کی دعا مکمل نہ، وہ اپنی دعا لمبی کرنا چاہے تو لمبی بھی کر سکتا ہے اور مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لہذا وہ میری بات دل سے قبول کرے. یقین رکھے ٹھیک ہے نا، اور میری بات پہ یقین رکھے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، اسے یقین رکھے. لعلہم یشہدون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا چہرہ کسی اور طرف ہو، کیسا لگے؟ اور سامنے والا کا کوئی معزز آدمی اور زیادہ برا لگے گا، تمیز نہیں بات کرنے کی، بات ادھر کر رہے ہو، بات منہ ادھر کیوں ہو؟ یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل کا رخ کہیں اور ہوتا ہے، دل کا رخ کہیں اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی شفقت ہے کہ پھر اپنے سامنے بٹھا دیتا ہے، پھر دوبارہ بھی بلا لیتا ہے. ورنہ اگر کوئی معزز آدمی ہو، کوئی آدمی ایسی حرکت اس کے سامنے کرے تو آئندہ اس کو منہ نہ لگ دے، ہمیں تو شکل نہ دیکھنے والی، تمیز ہی نہیں تمہیں تو. لیکن اللہ تو مہربان ہیں، رحیم ہیں، اور درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو ہزار بار معاف کر دیتے. لیکن مانگنے کا ادب یہ نہیں، ٹھیک ہے، کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس سے فریاد کر رہا ہو جیسے زبان فریاد کر رہی ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا میری بات دل سے قبول کرو اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رائے راست پہ آ جائے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. ابتدائی دور میں چونکہ رمضان کے روزوں کے احکامات نئے نئے آئے تھے، اور نئے نئے احکامات میں ابھی تک ترمیمات بھی چل رہی تھی تو قریب کے ماحول کا بھی اثر تھا. یہودیوں میں روزہ یوں فرض تھا کہ جو ایک مرتبہ اگر آپ نے افطاری کی مغرب کے وقت اور اس کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ کا پھر روزہ شروع ہو جائے گا. مغرب کے ٹائم آپ نے افطاری کی اور آپ سو گئے تو سوتے ساتھ ہی آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. اب چاہے آپ 7 بجے سو جائیں, چاہے آپ 2 بجے سو جائیں, چاہے آپ 4 بجے سو جائیں, چاہے آپ 12 بجے, جیسے ہی سو گئے روزہ دوسرا شروع ہو جائے گا. اور پھر روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا کب تک؟ افطاری کے لیے, مغرب غروب آفتاب. یہ یہودیوں کے اندر تھا. اور مسلمانوں کے اندر اگر روزے کے بارے میں شرائط آداب آ رہے تھے تو لیکن دائیں بائیں اس ماحول کا اثر تھا کہ کچھ مسلمان بھی ایسا کرنے لگے. اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا ایک دو مرتبہ کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اس انداز سے گھر والوں سے افطاری کی بات کی اور ان کی آنکھ لگ گئی. اب جیسی آنکھ لگ گئی تو اہلیہ نے کہا اب تو ان کو اٹھا نہیں سکتے, اب تو ان کا پھر روزہ ہوگا, اب تو کھائیں گے. دن بھر کے تھکے ہوئے مزدوری کی ہوئی تھی, پھر دوسرے دن پھر یہی حال ہوا تو ظاہر ہے وہ تو بے ہوش ہو گئے. اور ایسی ایک صحابی رات کو اٹھے اور اپنی اہلیہ کے پاس جانے لگے تو شرمندگی ہوئی کہ رات کو سونے کے بعد پھر اہلیہ کے پاس جانا تو ایک اندر اندیشہ سا پیدا ہوا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا, غلط کام تو نہیں کر لیا. اس معاملے میں روزے کے معاملے میں تفسیر آ گئی اور اس کے بارے میں کچھ اور ہدایات آ گئی. کیا کہا؟ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. رفث کہتے ہیں میاں بیوی کے آپس میں وہ گفتگو جس سے محبت بڑھے اور جس سے جسمانی رغبت بڑھے. اور اس کے بعد جب مرد زوجیت کا حق ادا کرتا ہے ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں اسے کہتا ہے رفث. لیکن یہاں صرف مراد رفث نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ زوجیت کا حق ادا کرنا, وظیفہ زوجیت. تو بتایا کہ رمضان کی راتوں میں وظیفہ زوجیت کی اجازت ہے. رمضان کی راتوں میں دن میں آپ نے روزہ رکھا اور رمضان کا مہینہ ہے اور رات کو اگر وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بالکل اجازت ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت اختیار کرو. ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. کیا مطلب؟ لباس آدمی کے جذبات ایسے ہوتے ہیں, جسمانی فطرتی کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں, اگر بیوی نہ ہو اور ان جذبات کا اظہار کہیں اور کرے گا تو رسوا ہو جائے گا. لیکن بیوی اس کے لیے سفر ہے, ان جذبات کا اظہار اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے رسوائی نہیں ہوتی. اور شوہر کے لیے بھی بیوی, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, دونوں ایک دوسرے کے, دونوں کی فطرتی جذبات ہوتے ہیں, جسمانی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ میاں بیوی کا تعلق نہ ہو اور کہیں گندگی میں خرچ کرے گا تو رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی. پھر لباس کہا, لباس سے زینت ملتی ہے, زینت ملتی ہے, خوبصورتی آتی ہے. ایسی جن کے ازواجی رشتوں کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے اور ازواجی زندگی کے اندر استحکام اور اعتماد ہوتا ہے تو ان کی ظاہری زندگی کے اندر بھی بہت اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اور جس کا گھر ہی نہ ہو, ازواجی زندگی نہ ہو, وہ تو پرندہ ہے جو بغیر گھونسلے کا ہوتا ہے, کہیں بھی بیٹھ جائے ٹھیک ہے, اس کا گھر ہی نہیں. اور پھر لباس, آپ جانتے ہیں جب آپ میز پہ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے لگتے ہیں, دعوت میں جاتے ہیں تو سامنے رومال پڑا ہوتا ہے اور رومال آپ اپنے کپڑوں میں ڈال دیتے ہیں کہ کپڑا خراب نہ ہو, اور اسینے چڑھا لیتے ہیں کہ سالن میں لگ جائے. تو لباس میاں بیوی کا رشتہ لباس کی طرح ہے. بتایا کہیں اس پر بد اعتمادی کا اور بد گمانی کا داغ نہ لگ جائے, ورنہ اس رشتے کی مٹھاس ختم ہو جائے گی. بد اعتمادی کا اور بد گمانی کا کہیں داغ نہ لگ جائے گا, ورنہ اس حلال رشتے کی مٹھاس ختم ہو جائے گی. اب وہ اس کا موبائل چیک کر رہا ہے, یہ اس کا موبائل چیک کر رہا ہے, یہ تھوڑی زندگی ہوتی ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جن گلیوں سے ہو کے آتے ہیں، جن جگہوں سے ہو کے آتے ہیں، وہاں ایسی چیزیں دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے دماغ صاف نہیں رہتا، طبیعت ہی پر پاکیزہ نہیں رہتی، اعتماد کی فضائیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم گلیوں سے ہم دیکھ کے آ رہے ہیں، ہم بازاروں میں وہ دیکھ کے آ رہے ہیں، اس سوسائٹی سے ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت معاشرے میں، کیسی خیانت شوہر اپنی بیوی کے حق میں کر رہا ہے، اور بیوی کیسی خیانت کر رہی ہے اپنے شوہر کے حق میں. یہ خیانت ہے چونکہ بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے کانوں میں آئی ہوتی ہے، اس لیے طبیعتوں میں اب اعتماد بڑی مشکل سے بحال ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر طرف یہ خیانت کی خبریں سنتے ہیں کہ شوہر بیوی کے حق میں خیانت کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کے حق میں خیانت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ لباس ہے، اور لباس کی خوبی اور ہے جسم کے کتنے قریب ہے، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا قریبی ہوتا ہے، میاں درمیان میں کوئی اور حائل نہیں ہوتا. جتنی وہ رازدار ہوتی ہے اور جتنا یہ اس کا رازدار ہوتا ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوتا. اور اگر رازدار ہی جاسوس نکلے اور رازدار ہونے پر اعتماد نہ ہو، تو بتائیے پھر کیا حال ہوگا زندگی، کیا ہو؟ تو یہ خوبصورت زندگی تھی مسلمانوں کی، لیکن یہ دینداری کے ساتھ، یہ شرم و حیا کے ساتھ، یہ پاکیزگی کے ساتھ، یہ عفت اور پاکدامنی کے ساتھ. جہاں یہ خوبیاں گئیں، وہاں ازواج رشتے کا حسن ختم ہو جاتا، وہاں ازواج زندگی کا حسن ختم ہو جاتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دیکھو تمہاری بیویاں، تم وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی. رات کو سوئے، رات کے خیال آیا، اپنے اہلیہ کے پاس چلے گئے، لیکن فوراً خیال ہوا میں تو سو گیا تھا، اور پھر میں نے اپنے اہلیہ کے پاس چلا گیا تو بتایا کہ راتوں میں یہ جو کوتاہیاں ہو گئیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو. دونوں مطلب ہیں، وابتغوا ما كتب الله لكم، جو اللہ نے تمہارے لیے اس سلسلے میں قوانین لکھ دیے نا، ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہاری لیے اولاد لکھی ہے اس وظیفہ زوجیت سے، اس اولاد کو حاصل کرو. جو اللہ نے تمہارے لیے وظیفہ جو اولاد لکھی ہے، ہاں، اور جو تمہارے لیے نسل انسانی کا اضافہ تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اس وظیفہ زوجیت سے وہ حاصل کرو. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وابتغوا ما كتب الله لكم، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے قوانین لکھ دیے ہیں، وابتغوا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی رات کو اگر اجازت ہے اور اپنی ازواجی رشتے کے اندر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ بالکل اس کی اجازت ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو. اور طلب کرنے کا مطلب میں اس کی اولاد اگر اللہ نے مقدر رکھی ہے تو اس نیت سے کرو. وکلوا واشربوا، اور پھر کھاؤ بھائی رات کو، کھاؤ رات کو، کھاتے کی طرح سو گئے پھر اٹھ گئے کھا سکتے ہو، پھر سو گئے پھر کھا لیا کوئی بات نہیں، بلکہ سحری کی اور پھر سو گئے اور پھر وقت باقی ہے پھر کھا لو. سحری کرنے کے بعد دوبارہ بھی سحری کر سکتے، اور سحری کرنے کے بعد دوبارہ بھی پی سکتے، لیکن کب تک؟ حتی اذا بین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو، صبح صادق نہ ہو جائے. دیکھو ذرا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى إِذَا بَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پہ واضح نہ ہو جائے. ثم أطعم الصيام إلى الليل، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، رات آنے تک یعنی سورج غروب تک. تو یہ احکامات دے دیے کہ سحری کے وقت تک، یعنی صبح صادق تک آدمی کھا پی سکتا ہے. لیکن عام طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں روزے رمضان تک آپ کے لیے بات یاد رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن یاد رہے گی تو اچھی بات ہے بھائی. عام طور پہ لوگ اذان کے وقت بھی پی رہے ہوتے ہیں، چائے کے آدھی پیالے گئے تو ختم کر لو نا دروازہ, ٹھیک ہے نا. تو بھائی فجر کی جو اذان ہوتی ہے نا, وہ فجر کی اذان صبح کے وقت میں ہوتی ہے. اگر کوئی فجر کی اذان سحری کے وقت دے رہا ہے اور رات کے حصے میں دے رہا ہے تو فجر کی اذان نہیں ہوئی. اور اگر فجر کی اذان فجر کے وقت میں دے رہا ہے تو سحری کے وقت تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جب وقت فجر کا شروع ہوتا ہے تب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک عام کوتاہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, خاص طور پہ گھروں کے اندر, عورتوں کے اندر بہت کوتاہی ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے, اور اگر اذان لینے والا لمبی ہو, پانچ منٹ کا ہو, تو پورا کھانا ہی ہو جاتا ہے. تو اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ٹائم دیکھ لیں آپ, آپ کا سحری کا وقت ختم کتنے بجے ہو رہا ہے, ایک یاسین چند منٹ پہلے اسے ختم کر لیں. اپنے روزے کو اتنی محنت کریں گے, اتنی مشقت اٹھائیں گے, شک میں کیوں ڈال رہے ہو, کیوں شک میں ڈال رہے ہو, تو چند منٹ پہلے اسے ختم کر لیں. لیکن یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے کہ آپ اذان کی انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اذان ہو رہی ہے اور آپ تک پانی پی رہے ہیں, آپ چائے پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں, تو بالکل درست نہیں. آپ وقت کا خیال رکھیں, اور یہ سیادت اللہ کرے یہ چیز میں رمضان میں ہم تک اب بھول جائیں گے ہم, لیکن پھر بھی اس کو یاد رکھیں. اور اس میں کوتاہی بہت ہے, ہم نے اس کوتاہی کو بہت عام دیکھا ہے. ہمیں یاد ہے ہم شروع شروع میں جب یہاں آئے تو ہم نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, بہت سارے لوگوں نے کہا ہم تو ساری زندگی ایسے کرتے رہے. ہاں تو میں نے ان سے کہا میاں جہالت تو ازر نہیں ہے نا, بھول ازر ہے. ایک آدمی نے بھول سے, اس کو یاد ہے کہ میری سہری کے بعد ختم ہو گیا, پھر بھولے سے پانی پی لیا, کوئی بات نہیں, شریر کہہ دی کوئی بات نہیں, روزہ ہی کوئی حرج نہیں. لیکن جہالت کی وجہ سے اگر اس نے کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ روزے کا وقت کب ختم پھر ہو رہا ہے, کب ختم ہو رہا ہے, جہالت معاف نہیں ہے, عذر بھول معاف. بھول میں تو اگر آپ نے دوپہر کے وقت بھی آپ نے پانی پورا گلاس پی لیا اور آج تو پہلا روزہ تھا یار, مجھے یاد نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کا روزہ ہو گیا, آپ کا روزہ ہو گیا, بھول ہو گئی, تو جہالت تو معاف نہیں نا بھائی, ٹھیک ہے, جہالت تو کوئی عذر نہیں. ویسے تو ماشاء اللہ بڑے ہوشیار آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس معاملے میں اس کا پتا نہیں تھا مجھے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ہاں رمضان کی راتوں میں وظیفہ زوجیت کی اجازت ہے, لیکن اگر آپ نے مسجد میں ڈیرے لگا لیے اور مسجد میں اعتکاف کر لیا تو اعتکاف کی حالت بھی اس کی جاتی ہے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو, اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ضابطے ہیں, حدود ہیں, قوانین ہیں, ہاں یہ اللہ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں. فلا تقربوها, اب تم ان اللہ کے حکموں کو توڑنے کے قریب بھی مت جاؤ, اللہ کے حکموں کو توڑنے کے قریب بھی مت جاؤ. فلا تقربوها كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون, اس طرح اللہ اپنی نشانی لوگوں کے سامنے بھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں گے. تو یہ ساری باتیں تھیں اصلاح کی اور تربیت کی, اور ابتدا میں بات تھی کہ جان کی حفاظت ہو, اگلی بات تھی مال کی حفاظت ہو, اور پھر اس رکوع کے آخر میں پھر مال کی بات آ گئی, درمیان میں تربیت کی بات آ گئی کہ یہ عبادات کرو گے تو انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے, کہ قتل و غارت نہیں ہوگی, تشدد نہیں ہوگا, ظالمانہ کاروائیاں نہیں ہوں گی, اور حفظ حوث کی وجہ سے دوسروں کے مال سے غصب نہیں کرو گے. تو اس بندگی سے اور ان عبادات سے آدمی کی نفس کی اصلاح اور تربیت ہوتی ہے. پھر آخر میں پھر وہی بات دوبارہ واپس مالی امور کے متعلق, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں, جتنی بھی ناجائز شکلیں ہیں مالی امور میں, سب کی وہ مانیتا ہے. کوئی بھی شکل ایسی ہو, لین دین کی ہو, بیچنے کی ہو, خرید و فروخت کی ہو, یا جو ہماری شریعت میں ناجائز بڑی بڑی شکلیں ہیں, سود کی ہیں, جوا ہے, قمار ہے, مختلف شکلیں, سب اس باطل کے لفظ کے اندر آ گئی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. آپس میں ایک دوسرے کا مال, یہاں اصل ترجمہ تو اس کا یہ ہے آپس میں تم نہ کھاؤ اپنا مال, اپنا مال نہ کھاؤ. اس کا ترجمہ یہ کیوں بھی کیا گیا ہے اپنا مال مت کھاؤ, مطلب یہ کہ اگر معاشرے کے اندر ایک غلط روایت چل پڑی ناحق کھانے کی تو یاد رکھیے معاشرے میں کوئی آدمی کا مال, کسی آدمی کا مال محفوظ نہیں ہے. اگر یہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے نا تو جب گھی لے جائے گا اس کو ملاوٹ سے گھی ملے گا, اور اس نے گھی ملاوٹ کر کے بیچا نا ڈاکٹر کے پاس جائے دوائی ملاوٹ ہمیں ملے گی, پھر کسی کا مال محفوظ نہیں ہوگا. جب تم نے اس نے غلط روایت سے آدمی گوئے کہ ایسا ہے کہ تم اپنا مال خود ضائع کر رہے ہو اور تم نے اپنا مال باطل طریقے سے لین دین کرنے کا طریقہ تم نے خود راستہ کھول دیا. اور اگر معاشرے کے اندر یہ ہو جائے کہ کوئی آدمی نہ انصافی نہ کرے, غلط انداز سے نہ بیچے نہ خریدے, تو کیا ہوگا؟ آسانی ہو جائے گی, سب کا مال معفو ہو جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ. ایک لفظ ترجمہ یہ وَتُدْلُوا بِهَا, یہ ہا کا تعلق مال سے, ہا کی زمین لوٹ رہی مال کی طرف, کہ تم حاکموں کے پاس عدالتوں میں رشوت لے کے نہ جاؤ, رشوت کا پیسہ لے کے مت جاؤ. رشوت کا پیسہ بن جائے, اس لیے کہ اگر تم نے ان کو رشوت خور بنا دیا نا اور ناجائز فیصلہ اس نے کروا لیا اپنے حق میں, ایک وقت آئے گا حق کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی پھر رشوت دینی پڑے گی. پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا, لیکن آدھی کس نے بنایا؟ قوم نے بنایا نا. آدم کس نے ڈالی؟ قوم نے ڈالی. جب آپ پولیس والے کو آدھی بنا دیں گے تو ایک وقت آئے گا جب آپ کا انصاف کا فیصلہ ہوگا, وہ بھی آپ بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسے حرام منہ لگ گیا, وہ حرام کا عادی بن چکا ہے. اور عادت کس نے ڈالی؟ ہمارے معاشرے نے ڈالی. اب حلال کام جائز کام میرا حق ہے لیکن رشوت کے بغیر نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کو عادت پڑ چکی. اور عادت کس نے ڈالی؟ ناجائز کام کرانے والوں نے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے جج خرید لیا. پہلے لوگ وکیل کیا کرتے تھے, اب لوگ جج کر لیا کرتے, ٹھیک ہے نا. کون ان چکروں میں پڑے؟ بدقسمتی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. اب بتائیے جو عدل و انصاف کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے, جس معاشرے کے اندر وہی ختم ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا جو آپ نے سیالکوٹ میں دیکھا. اگر ظالم کو سزا مل گئی چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ یقین جانیں آپ کے معاشرے میں اس قسم کے کیسز نہیں ہوں. ظالم کو سزا ملے, لیکن جب آپ ظالم کو سزا نہیں دیں گے انصاف کے ساتھ, پھر یہی ہوگا, کسی کی جان چلی جائے گی, کسی کا تشدد ہوگا, کسی کا ظلم ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے یہ تو مذہبی انتہا پسند ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ مذہبی انتہا پسند, افغانستان کے اندر تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مذہب پرست لوگ حکمران ہیں, تو بتائیے تین چار مہینوں میں کسی ہندو کے ساتھ ایسا کیا, کسی عیسائی کے ساتھ ایسا کیا, کسی سکھ کے ساتھ ایسا کیا, کسی غیر مسلم اقلیت کی کسی عبادت گاہ پہ حملہ کیا؟ ان چیزوں کا مذہب ہی کیا تھا؟ اس کا تعلق تو جہالت سے ہے, اور اس کا تعلق تو آپ کا عدل کا نظام صفر ہے, اس کی علامت ہے. جس فتنے آپ الزام بھر دیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس کوئی ضابطہ ہی نہیں کہ آپ اس کو انصاف ملے مظلوم کو. تو یہ تو ہمارا عدالتی نظام صفر ہے, اور ہمارا مذہب تو اس ہمارے مذہب کی بنیاد ہی انصاف پر, اس کی تو بنیاد ہی انصاف پر. کوئی آدمی مذہبی ہو اور واقعی مسلمان اور مذہبی ہو تو وہ تو خلوتوں اور تنہائیوں کے اندر بھی نا انصافی نہیں کرتا میاں, تو جہالت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ کے ملک کے اندر جو غلط کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ توہین رسالت کر رہا, اس کو بھی سزا دینی, 70 سال میں ایک آدمی کو بھی سزا دینی. کسی پر بلا وجہ الزامات ہیں, الزام لگانے والے پر بھی سزا دی. یہ الگی ہے نا ہمارے ملک میں. تو عدالتی نظام ہی جب ختم ہو جائے تو وہاں قتل و غارت ہوتی ہے, وہاں اس قسم کے خوفناک اور المناک حادثات پیش آتے ہیں, وہاں یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, وعدد القرآن نے منع کر دیا کہ تم اگر ان کو رشوت کا عادی بناؤ گے ہاں تو پھر تو ایسا ہوگا کہ حق لینا بھی تمہارے لیے انصاف کے ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا, اس کے لیے بھی آپ کو پھر رشوت دینی پڑے گی اور ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑے گی. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ, وتدلوا بها الى الحكام, اور نہ ان کا مال حاکموں کے پاس لے کے جاؤ. ایک ترجمہ تو یہ, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ زمین میری نہیں ہے اور تمہیں پتہ ہے اس مال میں میرا حق نہیں ہے, لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ حاکم سے میرے تعلقات اچھے ہیں, اس سے میرے تعلقات اچھے ہیں, اور تم اس کے فیصلے وہاں لے کے جا رہے ہو اور اس سے فیصلہ کرا کے اپنا تحفظ کر رہے ہیں. تو بتایا کہ اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر بھی دے تب بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو, تب بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو. اس کا ذکر فرمایا, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور تم مقدمہ ہاتھوں کے بعد اس غرض سے لے کے جاؤ, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. جانتے ہو یہ زمین میری نہیں ہے, جانتے ہو یہ مال میرا نہیں ہے, جانتے ہو اس میں میرا حق نہیں ہے, لیکن پتہ ہے عدالت میں فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو جائے گا, میرا وکیل اچھا ہے, میرے دل سے تعلقات ہیں, تو اس سے تمہاری چیز حلال نہیں ہوگی, وہ حرام حرام ہی رہے. ہاں اس حرام کے ساتھ یہ گناہ کا وبال الگ ہوگا اور یہ بھی ہوگا, وانتم تعلمون, اور تم جانتے بھی, تم سب کو جانتے ہو کہ اس میں میرا حق نہیں ہے اور میں اس کا حقدار نہیں بنتا. تو حرام کی جتنی شکلیں ہیں ان کی مذمت فرمائی اور ان سے روکا کہ اس سے احتیاط کرو, اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادات بھی صحیح روح کے ساتھ ہوں گی, صحیح روح کے ساتھ ہوں گی, تو ایک تو اپنے نفس پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا, اور جب عدالتی نظام بھی انصاف پہ ہوگا اس کی بھی جرائم رکیں گے, جب یہ دونوں چیزیں کسی معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو معاشرہ جرائم سے پاک ہو جاتا ہے. عبادت کے ذریعے, تربیت کے ذریعے انسان اپنے نفس پہ قابو پائے رکھتا ہے, عدالتی نظام بھی انصاف پہ ہو جائے گا, تو یہ ہے معاشرے کو جرائم سے حفاظت کا اور محفوظ رکھنے کا راستہ. دونوں چیزیں اپنی جگہ کی اہمیت ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. جی بھائی, یار وہ کوئی اسپیکر نہیں لے کے آئے تم لوگ, انتظام نہیں کیا, کون ہے؟ چلو آئندہ ایسا اسپیکر کر بڑے جس کام سے سوال کرنے والا ساتھی کا آواز بھی خواتین کی طرف بھی جائے اور سب سن سکے. جی شریعت نے آسانی کی ہوئی, اس میں شریعت نے آسانی کی ہے کہ اگر اثر کا وقت سفر مسافر کے لیے, مسافر کے لیے کہ اگر اثر کا وقت حنفی لحاظ سے 5 بجے اور شافی لحاظ سے اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے 4 بجے, ٹھیک ہے, تو اب اثر کا وقت اور ظہر کی نماز یہ دونوں کٹھی ملا کے پڑھ سکتا ہے حنفی 4 بجے. جماعت سے پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے, جماعت سے پڑھ سکتا ہے, کہ ظاہری بات ہے ظہر کا وقت تو اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے کیونکہ اثر کا وقت چونکہ 5 بجے تک ہے, اور 5 بجے اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اب یہ 4:30 بجے یا 4 بجے جب شافی وقت کے لحاظ سے اثر کا وقت داخل ہو گیا تو یہ اپنی ظہر اتنی مؤخر کر سکتا ہے اور اثر کو پہلے پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ ملا کر, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسافر کے لیے اس کی اجازت ہے. میٹنگ تو آگے پیچھے کر سکتے. ہاں ایسا کر سکتے ہیں, مغرب بالکل اینڈ میں پڑھ لیں, 10 منٹ پہلے رکھے ہوں اس وقت پڑھ لیں, اور جیسے 10 منٹ ختم ہو جائے عشاء کے وقت داخل ہو جائے عشاء پڑھ لیں. ٹوتھ پیسٹ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اچھا بھی نہیں رہتا. جیسے آدمی سگریٹ پی لے وضو کرنے کے بعد, تو جیسے سگریٹ پی لے وضو کرنے کے بعد اور پھر نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کی روحانیت نہیں ملے گی. ہاں ٹھیک ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ آدمی مسواک کی عادت آ جائے, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ جب سہنے کے وقت ہو تو اچھا ٹوتھ پیسٹ کر لے اچھے طریقے سے, اس سے 5-10 منٹ پہلے سحری ختم کر لے, اس کے بعد وضو کر وضو سے پہلے وہ کر لے اور رات کو کر لے افطاری کے فوراً بعد, ٹھیک ہے نا. اور دن میں آدمی مسواک استعمال کرے, اور مسواک کے تو ویسے بھی حدیث میں بہت سارے فضائل ہیں, بہت سارے فضائل. جنازہ اسی شخص کا, اگر اس کا کوئی وارث ایسا ہے, اس کا کوئی والی ولی ایسا ہے جس کی جب اس نے یہاں شرکت نہیں کی, اگر سارے ولیوں نے شرکت کر لی, دیہات میں اب کس لیے کر رہا ہے, دیہات کے لوگ پڑھ رہے ہیں, نہیں تو پھر آپ کسی اور دیہات میں لے جائیں گے باقی میں پڑھنے لگ جائیں گے. گاؤں کے لوگ تو بہت ہوتے ہیں نا, سب کسی بھی گاؤں میں انسان سب ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں, ایک ہی مطلب. اگر کبھی ولی رہ گیا, اب بیٹا رہ گیا, باپ رہ گیا, بھائی رہ گیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کراچی نہیں ہوا, کراچی جنازہ ہو گیا, پھر وہاں دوبارہ پڑھنے سے پڑھتے ہوئے جی نہیں ایسا نہیں. ہر مسلمان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے جتنا اس کے احکامات سے تعلق ہے. مثلا ایک آدمی مالدار نہیں ہے, اس کے بھی زکات کے مسائل جاننا بھی ضروری نہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو جاننا ضروری نہیں. البتہ 24 گھنٹے کی زندگی وہ مسلمان بن کے اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لے, اتنے مسائل سیکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ وہ کاروبار کر رہا ہے, اب اسکول چلا رہے ہیں آپ, اور اسکول بھی آپ کاروباری انداز میں چلا رہے ہیں, تو آپ کے لیے اتنے مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی آمدنی حلال ہونی چاہیے اور اس کے اندر حرام نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اتنی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. تو جو احکامات آپ کے اتنے متعلق ہیں ان احکامات کو جاننا ضروری ہے. پورے دین کے سارے احکامات ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. اب اس میں جاننے کا ضروری یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان مسائل کو کسی مفتی سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا, یا اپنے مسائل معاملات ان کے سامنے رکھ دیں, ٹھیک ہے نا, یہ کس طریقے سے میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. اب زکات میں مالدار ہو گیا تو مجھے زکات کے مسائل پتہ ہونے چاہیے. یہ نہیں یار زکات نکالنی ہے بس, ارے میاں نکالنی ہے, کیسے نکالنی ہے, کتنے مال سے نکالنی ہے, کن کن مالوں پہ نکالنی ہے, کس کس کو دینی ہے, کون کون, یہ جاننا ضروری ہے. ورنہ وہ ساری زندگی بیوہ کو دیتا رہا زکات, اور پتہ لگا بیوہ کی ماشاء اللہ 5 پلاٹ بھی تھے, تو صرف بیوہ ہونا تو کافی نہیں ہے, بھی غریب ہونا بھی ضروری ہے. وہ تو بغیر بیوہ والی عورتوں سے زیادہ امیر تھی, اس لیے سنت نکال دی, دیوے کو نکال دی, دیوے کو نکال دی. ٹھیک ہے نا, تو مسائل تو پتہ ہونی چاہیے نا, کون سی دیوا, اس سے کیا ہے, اس کی شرائط. ہاں, دوران سفر اور سفر شریعت کے مطابق ہے, لیکن سفر جہاز کا ہے, آسان نہیں ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی وجہ نہیں روزہ رکھ سکتا ہے. البتہ نماز, نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر سفر کی نماز ہے تو اس میں فرض تو قصر کرے گا, اس کو پورا نہیں پڑھ سکتا. البتہ اگر سنت نفل پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے, وہ مانے تو نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں, افضل کیا ہے, افضل یہ ہے کہ اگر دوران سفر ہے, گاڑی میں ہے, جہاز میں ہے, ایئرپورٹ پہ ہے, اسٹیشن پہ ہے, بس اسٹاپ پہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آدمی سنت نفل نہ پڑھے, بہتر. اور اگر کہیں جا کے ٹھہر گیا اور ٹھہرنے کے بعد بھی جائے تو مسافر پڑے, اس نے پانچ دن ٹھہرنا ہے, چار دن سے پندرہ دن تک تو مسافر ہے, اور کہیں ٹھہر گیا, اب اس کے پاس گنجائش ہے, ایک تو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے, ماشاء اللہ پوری پڑھ رہا ہے, اب اس کی بھی گنجائش ہے کہ میں نفل سنت پڑھ سکتا ہوں, تو افضل یہ کہ پڑھ, افضل یہ کہ پڑھ. ٹھیک ہے نا, لیکن دوران سفر بہتر یہ کہ نہ پڑھ, تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو, سواری میں ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو, اس میں فرض پڑے وہ بھی اکتفا کرے اس پر. دیکھو اس میں یہ بات بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر میں نے ایجنٹ کو دے دیا اور یہ بھی پتا ہے کہ ایجنٹ رشوت دے گا, تو یہ خیال رکھنا کہ اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب تو رشوت دے کے کام تو ہونا ہی ہے, وہ تو میں نے دے دیا, اب آپ بھی اس کام کے جائز ناجائز کی فکر نہیں کر رہے, اب آپ بھی بول رہے ہیں کہ فائدہ اٹھاؤ میاں, اور آپ وہ کر رہے ہیں جو خلاف قانون ہے اور شریعت کے خلاف ہے, وہ پھر کہاں سے جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے اور صرف اپنے حق کے حدود تک ایسا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کی جائے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے تو دینا ہی ہے, اب میں اپنے حدود پہ کیوں رہوں, اب میں آگے نکل جاؤں, یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اب اس کو پتا ہے کہ یار یہ سارجن جو ہے نا یہ چھوڑے گا تو نہیں, ٹھیک ہے نا, اس نے رشوت تو لینی ہے, پھر کیوں میں جو ہے وہ لال پتی پر رک جاؤں, توڑ دوں, یہ غلط ہو جائے گا. یہ کر دیں, ہاں اگر پھر بھی آپ قانون کے مطابق پھر اس نے روکا آپ کو اور آپ کو پتا ہے کہ اب یہ خامہ خامے تنگ کرے گا, میں یہ سب چیزیں پوری ہیں, بحث کرنا بیکار ہے, ہزار روپئے دے دیا, اب آپ کے ہاتھ نہیں جائے گا. لیکن آپ غلط بھی کر رہے ہیں اور پھر غلط کو بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہیں, پھر وہ غلط ہو جائے گا. ہاں جرمانہ دے دیا, نہیں ساری افطاری مانگتے. جائز ہے. صرف نیت کو مؤخر کر سکتے ہیں, کھانا پینا مؤخر نہیں کر سکتے, ایسا نہ ہو کہ اس وقت زوال تک کھاتے پیتے رہے. ہاں جی, ہاں جائز ہے, آپ کے لیے جائز ہے, دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے, وہ آرام دے گا. ٹھیک ہے, وہ آرام دہ. اللہ نے سات آسمان بنائے ٹھیک ہے, اور مختلف مقامات رکھے, اور مختلف مقامات پہ اللہ نے ٹھہراؤ رکھا ہے, فرشتوں کا بھی ٹھہراؤ رکھا ہے, پیغمبروں کا بھی ٹھہراؤ رکھا ہے ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کی منزلیں ہیں سات منزلہ پانچ منزلہ, ایسے اللہ نے آسمان اوپر کی دنیا کے اندر بھی ایسے رکھا ہے. تو سب سے قریب والی جو جگہ تھی اللہ نے وہاں تک قرآن اتار دیا, اور نبی تک صبر اس لیے نہیں اتارا کہ نبی کا زمانہ قیامت تک کا تھا, اور حالات ایسے پیش آنے والے تھے کہ اس میں تربیت بھی کرنی تھی, دلوں کو مضبوط بھی کرنا تھا ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ اس حکمت سے پھر اتارا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب.